صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم بزرگوں اور نوجوان عزیز بھائیوں, رمضان المبارک کی آمد آمد ہے. اللہ تعالی اس کی برکات سے پورے طور پر مستفید ہونے کی ہمیں ہمت نصیب فرمائے اور اپنی توفیق شامل حال فرمائے. رمضان نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے. اس ماہ میں رحمت ربانی بہت جوش میں ہوتی ہے. اللہ تعالی یہ اعلان کرواتے ہیں, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے بجا لانے والے آگے بڑھ, اس موقع سے فائدہ اٹھا, ان ایام سے اور اس کی برکات سے پورے طور پر مستفید ہو. ویا باغی الشر اقصر, اور اے شر اور برائی کی راہ اختیار کرنے والے باز آ, رک جا. یہ اعلان اس مہینے میں مسلسل جاری رہتا ہے. ہمیں خیر کی طرف بھرپور طور پر بڑھنے کے جذبے سے رمضان کا استقبال کرنا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان ہمارے دینی اسلامی کلچر کو نمایاں کرتا ہے، تازگی بخشتا ہے. سحر و افطار کی رونقیں، بازاروں میں افطاری کا سامان خریدنے کے لیے چہل پہل، اور افطاری کرنے کے لیے گھروں کو لوٹنے میں سب کا تیزی ظاہر کرنا، اسی طرح مساجد میں نمازیوں کی کثرت، یہ سب کچھ ایک خاص طرز حیات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ایک ایسا ماحول دکھائی دیتا ہے جو نیکی کی طرف بڑھنے کے شوق کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے. کئی لوگ اسی شوق کے ساتھ، شوق کی رو میں خیر کی طرف الحمدللہ بڑھ رہے ہوتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمارے گرد و پیش میں اور خصوصاً میڈیا جیسے مؤثر ترین ہتھیار کے ذریعے مسلمانوں کے اس مقدس مہینے اور اس کے ایام کو حقیقی روح کے مطابق گزارنے کی بجائے رمضان فیسٹیول ٹائپ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ خواتین جو سارا سال ڈراموں میں، فلموں میں اداکاری کرتی ہیں، وہ اینکر پرسن بن کر رمضان فیسٹیول کے نام سے رمضان میں پروگرام پیش کر رہی ہوتی ہیں. یوں دراصل اسلامی ثقافت کو ڈائلاگ یا آرٹ اور فلم کے ذریعے ترویج دیے جانے کی ایک باقاعدہ منظم کوشش ہے. وہ اسلام کا تعارف غیر اسلامی طریقوں سے کرانے کے مترادف ہے یہ بات. ایسی صورتحال میں اسلامی ثقافت اور روایات سے باخبر ہونا اور موجودہ گلوبلائزیشن کے دور میں دین اسلام، اس کی روایات اور تہذیب و تمدن کو لاحق خطرات سے آگاہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. رمضان کیسے گزاریں، اس عنوان پر تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے خطبے میں گفتگو ہوگی. آج میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس اسلامی مہینے اور ہماری دیگر روایات، اقدار اور تہواروں کو جو غیر اسلامی تہذیب کے رنگ میں رنگنے کی مضمون کوشش ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ سے عرض کروں. دور حاضر میں امریکی ماہر سیاسیات سیموئل پی ہنٹنگٹن کا تہذیبوں کا تصادم یا کلیش آف سیولائزیشن کا نظریہ یہ بہت شہرت پا چکا ہے. ہنٹنگٹن نے 1993 میں معروف جریدے فارن افیئر میں کلیش آف سیولائزیشن کے عنوان سے ایک مضمون لکھا تھا، جو 1996 میں دا کلیش آف سیولائزیشن اینڈ ری میکنگ دا ورلڈ آرڈر کے نام سے کتاب کی صورت میں شائع ہوا. اس کتاب میں 8 متمدن تہذیبوں کا ہنٹنگٹن نے ذکر کیا ہے. مغربی تہذیب، امریکی تہذیب، اسلامی تہذیب، چائنیز، ہندو، جاپانیز اور افریقی تہذیبوں کا ذکر کرنے کے بعد اسلام کو دنیا کے لیے خطرناک تہذیب قرار دیا ہے. اس کتاب کی اشاعت کے بعد یہ سوچ دنیا میں باقاعدہ پھیلائی گئی کہ دنیا کی تہذیبیں آپس میں متصادم ہونے والی ہیں اور دنیا ایک خوفناک جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. اس نقطہ نظر کو بنیاد بنا کر ایک ہی تہذیب کو پوری دنیا پر مسلط کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور دین اسلام کو اس نئی دنیا کے لیے ایک خطرہ قرار دیا جا رہا ہے. دہشت پسندی، دہشت گردی، شدت پسندی، یہ اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں جو لوگوں کی زبانوں پر ڈال دیے گئے ہیں. ہنٹنگٹن نے یہ اپنی کتاب میں لکھا تھا اور یہ موجود ہے اس میں جس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ مغرب کے لیے اصل مسئلہ اسلامی بنیاد پرستی نہیں بلکہ بذات خود اسلام ہے جو ایک مختلف تہذیب ہے جس سے تعلق رکھنے والے لوگ اس تہذیب اور ثقافت سے بالا تر، اس تہذیب اور ثقافت کے بالا تر ہونے پر پختہ یقین رکھتے ہیں. یعنی حیرانی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مغرب زدہ طبقہ اسلامی تہذیب کو ایک تہذیب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن مغربی مفکرین اسلام کو ایک زندہ تہذیب کے طور پر متعارف کرا رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نہ صرف یہ کہ دیگر تہذیبوں کے ساتھ تصادم کے بجائے بقائے باہمی اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ایک مکمل ثقافت اور تمدن فراہم کرتے ہوئے دلیل کی بنیاد پر دوسروں کو قائل کرنے کا انداز بھی بدلایا. دلیل کی بنیاد، انبیاء علیہ السلام و تسلیمات جہاں وحی پر مبنی ہدایات ربانی لائے، وہیں وحی کی تائید سے محروم تہذیب و ثقافت سے انسانی معاشرے کو نکال کر وحی کی روشنی سے مزین تہذیب بھی انہوں نے متعارف کرائی. وحی پر بیس رکھنے والی وہ تہذیب جسے تہذیب نبوی کہتے ہیں یا تہذیب اسلامی کا نام دیا جاتا ہے، یہ وہ تہذیب ہے جس کی اقدار دائمی ہے. سچ اس تہذیب کی اعلیٰ قدر ہے جو کل بھی عظیم تھی اور آج بھی عظیم ہے. دیانت، سخاوت، شجاعت و جرأت مندی، قناعت، شرافت، امانت، عفت و پاک دامنی، حیا، احترام انسانیت، عدل و احسان، صلہ رحمی، غیرت و حمیت، یہ سب اس تہذیب کی بنیادی دائمی قدریں، ویلیوز ہیں. دراصل ہم جب اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ پریشانی اس وجہ سے ہے کہ ہم اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ سمجھ رہے ہیں, یہ قطعی طور پر اسلامی معاشرہ نہیں ہے. یہاں مسلمان تو بستے ہیں, ہم اسے مسلم معاشرہ بھی نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ یہ قدریں جس معاشرے میں رائج ہوں گی, موجود ہوں گی, وہ اسلامی معاشرہ ہوں. فرعون کے حواری جادوگروں نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں اپنے لوگوں سے کہا تھا, ان ہذان لساحران, یہ دو جادوگر ہیں, یریدان ان یخرجکما من یخرجاکما من ارضکما بسحرہما, یہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. ویذھبا بطریقتکم المثلی, اور تمہارے اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے آئیڈیل لائف سٹائل, تمہارے مثالی طرز حیات سے تمہیں دوسرے لائف سٹائل میں لے جائیں. ویذھبا بطریقتکم المثلی, گویا جادوگر اور فرعون کے نمائندے فرعونی رائج کردہ تہذیب کو آئیڈیل طرز حیات سمجھتے تھے. خود فرعون نے کہا, قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ, مجھے چھوڑو, میرا راستہ کھلا چھوڑو, میں چاہتا ہوں کہ نعوذ باللہ موسیٰ کو قتل کروں. ولیدع ربہ, اور یہ اپنے رب کو بھی اپنے ساتھ بلا لے میرا مقابلہ کرنے کے لیے. انی اخاف ان یبدل دینکم, مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہارے طرز حیات کو بدل دے. گویا فرعون, اب ذرا سمجھیے اس بات کو, فرعون اور وہ جادوگر ملک کے با اثر طبقے کو ڈرا رہے تھے کہ اگر اقتدار موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ تمہاری تہذیب, تمہارے ثقافت, تمہارے آرٹ, تمہارے تمدن, تمہاری تفریحات, اور یہ جو تمہاری خواتین کی آزادیاں ہیں جن کی مثالیں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ملتی ہیں, کہ خود عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کے اجتماع میں یہ کہا کہ میں اس جوان پر عاشق ہوں اور فریفتہ ہوں, اور میں نے اس کو بدکاری کے لیے خود آمادہ کیا ہے, لیکن یہ میرے جال سے نکل گیا ہے, لیکن میں اسے نہیں جانے دوں گی, یا قید میں جائے گا یا میرا مطالبہ پورا کرے گا. یہ تھی وہ تہذیب جس کو فرعون آئیڈیل کہہ رہا ہے اور اس کے حواری آئیڈیل کہہ رہے ہیں. یہ سب ختم کر دیں گے اور نیا طرز زندگی, تمدن اور نئی معاشرت متعارف کرائیں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات صرف نماز روزے کا کہنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ وہ باقاعدہ وحی کی بنیاد پر انسانی ہدایت کے لیے اور انسانی فلاح کے لیے ایک تمدن اور تہذیب اور معاشرت بھی لے کر آئے. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کرایا, ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, زندگی گزارنے کا ایک وہ راستہ ہے جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, اس کی تم نے پیروی کرنی ہے کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے. ولا تتبع السبل, پگ ڈنڈیوں پر نہ چلے جانا, فتفرق بكم عن سبيله, وہ تمہیں نجات کی راہ سے دور کر دیں. خود اللہ نے اپنے قرآن کریم میں نسل انسانی کو یہ بتایا کہ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور نجات اور فلاح کے واحد راستے
جس کو احمد مرسل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس راستے کی پیروی کرنے کی بجائے اس راستے سے ہٹ جائے گا۔ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے راہ نجات کی صورت میں قرآن و سنت پر مبنی تہذیب اور تمدن کو چھوڑ کر غیروں کی راہ اختیار کر لے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا، اس کی رسی ہم کھلی چھوڑیں گے۔ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم، لیکن بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اسلامی تہذیب و ثقافت کے تعارف کا موضوع یہ بڑا اہم ہے، اسے ہم تین حصوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے اس لیے باتوں کو دہرانے کی فرصت نہیں ہوتی، میں آپ سے درخواست کروں گا آپ اس پر توجہ دیجیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تہذیب و ثقافت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا ٹھمری اور ڈھولکی اور سازینا اور گھگرا پہنتے ہوئے ڈانس، اس کا نام ثقافت ہے؟ جو بار بار میڈیا کے ذریعے سے ہم پر ظاہر کیا جا رہا ہے، تہذیب و ثقافت کا مفہوم کیا ہے؟ تہذیب یا سولائزیشن اور ثقافت یعنی کلچر، دو اہم الفاظ ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ تہذیب و ثقافت دونوں الفاظ سے کسی قوم کے رسوم و رواج اور طرز معاشرت مراد لیا جاتا ہے۔ سوشیالوجی کی کتابوں میں بھی یہی لکھا گیا ہے کہ تہذیب و ثقافت یا کلچر کسی بھی قوم کے اجتماعی طرز زندگی اور پہچان کا نام ہے، کسی بھی قوم اور معاشرے کی اقدار، ویلیوز اور اجتماعی اوصاف اور عادات اس کی ثقافت قرار پاتے ہیں۔ اور جب یہی رسم و رواج اور ظاہری رہن سہن کسی قوم کو دوسری قوم سے جدا کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، منفرد کرتا ہے، الگ کرتا ہے، تو یہ اس قوم کی تہذیب کہلاتی ہے۔ چنانچہ ایک انگریز مفکر مائیکل بگنن نے یہ کہا تھا کہ کسی قوم کی ثقافت اور تہذیبی ورثہ اس کی زبان، اس کی تاریخ، فنی اور ادبی صلاحیتیں، شعر و شاعری، رسوم و رواج اس کی اقدار ہوتے ہیں اور اقدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوم کا لباس، کھانے پینے کی اشیاء، طرز عمل، کھیل کود کے طریقے، محبت، خوشی اور غم کے اظہار کے انداز اور اس کے احساسات بھی ثقافت میں شامل ہیں۔ اگر ہم کسی قوم سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ اپنی مذکورہ صفات سے کنارہ کش ہو جائیں، اپنے انداز فکر اور احساسات اور نظریات سے عہدہ برا ہو جائیں، اپنی زبان اور لباس کو تبدیل کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قوم سے اس کی ثقافت کو سلب کر رہے ہیں، اس کے تمدن کو چھین کر دوسری تہذیب مسلط کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، عمومی خیال یہ ہے کہ کسی قوم کے رسوم و رواج، طرز معاشرت، رہن سہن کے طور طریقے اور علوم و آداب، ان کا لٹریچر، ان کا ادب، ان کی شعر و شاعری تہذیب ہوتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، اس پر ذرا توجہ ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ تہذیب کے نتائج اور مظاہر ہوتے ہیں۔ کسی تہذیب کی اصل ان ظاہری صورتوں اور نمائشی ملبوسات سے متعین نہیں ہوتی، بلکہ تہذیب سے مراد کسی قوم کا تصور حیات، کسی قوم کا کنسپٹ آف لائف، دنیاوی زندگی سے متعلق تصور کیا ہے، کیا یہ حتمی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ کسی تہذیب سے مراد ذرا غور کیجئے، کسی قوم کا تصور حیات، زندگی اور مقصد حیات، زندگی کے متعلق تصور کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے، اور انسانی سیرت کی تعمیر کی بنیاد کن عقائد پر ہوتی ہے، اور انسانوں کے باہمی تعلقات کی نوعیت کیا ہے، لین دین، میل جول، رشتے ناطے کیسے ہوں گے، کیا رشتوں ناطوں میں کوئی تقدس بھی ہے، یا بہن کا بھائی سے اور بیٹی کا باپ سے تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ یہ سب کچھ تہذیب کہلاتے ہیں، گویا کسی بھی تہذیب کے پانچ بنیادی عناصر ہیں، بنیادی پتھر، یہ پانچ چیزیں ہوتی ہیں۔ ذرا توجہ دیجیے حضرات، پہلے اس کا تصور حیات، کانسیپٹ آف لائف، دوسرا تصور حقیقت، کانسیپٹ آف ریالٹی، اور تیسرا تصور الہ، کہ کوئی کریٹر بھی ہے یا بس انسان محض آزاد ہے اور خود ہی پیدا ہوتا جا رہا ہے اور خود ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ زندگی کا دوسری چیز، زندگی کا نصب العین، مقصد زندگی کیا ہے، تیسرے عقائد اور افکار، نظریات اور خیالات کیا ہوں گے، اور چوتھے تربیت افراد کا نظام، ذہنی، فکری، علمی اور عملی تربیت کن خطوط پر ہو، اور پانچویں نظام اجتماعی یعنی معاشرتی ویلیوز اور اقدار۔ ظاہری رسوم و رواج اور طرز معاشرت کے لیے کلچر یا ثقافت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ثقافت اور تہذیب کے باہمی تعلق کو ہم یوں واضح کر سکتے ہیں کہ ثقافت چند ظاہری اور باطنی چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ظاہری چیزوں میں حرکات، سکنات آ جاتی ہیں، لہجے اور بولیاں ہیں، اور باطنی چیزوں میں ذائقے ہیں، احساسات ہیں اور رسوم و رواج ہیں۔ دوسری طرف تہذیب و تمدن ایک ایسی مذہبی فضا کا نام ہے جو معاشرے پر مخصوص زندگی کی ایسی چھاپ چھوڑ دیتی ہے جسے ہم دوسری قوم اور معاشرے میں نہ دیکھ سکیں۔ ان کا اپنا طرز حیات، ہمارا لکم دینکم ولی دین، تم ان کا اپنا دین، ہمارا اپنا دین۔ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ تہذیب نام ہے دینی اقدار اور ان عقائد و افکار کا جن کی بنیاد پر کوئی معاشرت یا طرز زندگی اور کلچر ڈیولپ ہوتا ہے اور ایک ثقافت معرض وجود میں آتی ہے۔ اگر ان افکار اور نظریات کو درمیان سے نکال دیں تو پھر تو انسانوں کی ایک بھیڑ ہے، پھر انسانوں کی ایک بھیڑ ہے جو ریوڑ کی طرح اکٹھی جمع ہے، جن کی سوچ اور جن کے افکار میں کوئی مطابقت نہیں۔ گفتگو کی دوسری بات، اسلامی تہذیب اور ثقافت کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر یہ ایک عالمی تہذیب بننے کے لائق ہے؟ یہ بات بھی بہت غور طلب ہے، اور انسانوں کو ایک ایسا کلچر فراہم کرتی ہے جو انسانوں کی عزت و تکریم اور شرم و حیا کے تمام تقاضے پوری کرتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تہذیبوں کے اختلاف میں اصل عنصر اور بنیادی وجہ تہذیبوں کے ماننے والوں کا تصور انسان، تصور کائنات، تصور الہ یا تصور حقیقت کا فرق ہے، یہ ہے اصل فرق۔ ایک طرف انکار وحی پر مبنی تہذیب ہے اور ایک طرف تائید وحی کے ساتھ متعارف کرائی گئی تہذیب، دونوں میں فرق، یہ بنیادی۔ گویا تہذیب و تمدن میں بنیادی کردار دین اور مذہب اور عقیدے کا ہے. چنانچہ جب کوئی قوم اپنی مذہبی تعلیمات کو فراموش کر دیتی ہے بلکہ مذہبی اعمال بجا لانا باعث شرمندگی سمجھنے لگتی ہے, ہیلو ہائے کہہ کر خوش ہوتی ہے, السلام علیکم کہنے کو پرانی بات سمجھتی ہے, ہائے اس قوم کی تہذیب و ثقافت بھی پھر مغلوبیت کا شکار ہو جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سادہ لباس میں بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے تو آ کر عرض کیا تھا صحابہ نے کہ اپنا لباس چینج کر لیجئے, آپ جا رہے ہیں ایسے لوگوں کے ہاں جن کے ہاں پروٹوکول کا بڑا لحاظ ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا تھا ہٹاؤ ان کو, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت بخشی. صحابی رسول دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں اور بڑا معزز دسترخوان ہے اور ہاتھ سے لقمہ گر جاتا ہے, لقمہ اٹھا کے اسے کھانے لگتے ہیں تو ساتھی نے ٹرانسلیٹر نے کوہنی ماری اور کہا کہ اس دسترخوان کے آداب کے خلاف ہے, تو آپ نے غسیلی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ان احمقوں کی خاطر میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں گا, ان کا اپنا لائف سٹائل ہے, ہمارا اپنا لائف سٹائل ہے. نئی روشنی, ترقی پسند, روشن خیال, آج کل جو نئی اصطلاح ہے سول سوسائٹی, اور بائیں بازو کے نمائندہ کہلانے والے افراد کا یہ دعویٰ ہے کہ کلچر اور رواج مذہب سے الگ چیزیں ہیں, ان کو دین کی پابندیوں سے آزاد ہونا چاہیے, وہ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام مکمل کوڈ آف لائف نہیں ہے, یہ صرف اسپرچل یا محض چند عبادات کے چند رسوم عبادات کا نام نام, جبکہ ایمان سے عاری تہذیب یا افراد کو آئیڈیل قرار دینا اور اہل ایمان پر بے ایمان افراد کو ترجیح دینا یہ کفار کا شیوا قرآن نے بیان کیا. قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, منافق لوگ یہ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ ان کی یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ایمانداروں سے, أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, ایسا کہنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے, وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا, اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار نہیں. میں دراصل جب تہذیب اسلامی کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے معاشرے کے آئینے میں اس کو دیکھتا ہوں, میرا آئینہ دھندلا ہے بلکہ سیاہ ہے, اس لیے کہ میں نے اس کردار کو اختیار ہی نہیں کیا جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اولیاء اللہ نے میرے لیے چھوڑا ہے, میں نے نہیں اختیار کیا. میں جب بھی تہذیب اسلامی کا نام لیتا ہوں تو میرے سامنے آئینہ یہ معاشرہ بنتا ہے, یہ معاشرہ نہیں بن سکتا آئینہ. میرے بزرگوں اور دوستوں, عقائد عبادات, اب بات سمجھیے ذرا, اسلام کسی انسانی فکر کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے یعنی مین میڈ مذہب کا نام نہیں ہے اور نہ ہی محض ایک ثقافت ہے, بلکہ عقائد عبادات ثقافت کے مجموعے پر مشتمل ضابطہ حیات اور دستور زندگی کا نام جو انسان کو اس کی معاشرت, معیشت, سیاست, ثقافت, تہذیب یا دینی رجحانات غرض زندگی کے ہر ہر قدم پر رہنمائی فراہم کرتا ہے. اب آئیے اسلامی تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں, اسلامی تہذیب و ثقافت کا اولین عنصر عقیدہ توحید ہے. اسلامی ثقافت کی ہما جہتی ترقی اور ہما گیریت کا اگر آپ جائزہ لیں تو باوجود علاقائی، جغرافیائی، نسلی اور لسانی اختلافات کے جو چیز مسلمانوں میں قدر مشترک کے طور پر موجود ہے وہ عقیدہ توحید. لا الہ الا اللہ، لا اور الا اسلامی معاشرے کے افراد کے قلوب اور اذہان سے ما سوا اللہ، اللہ کے ما سوا کسی بھی طاقت کا خوف ہٹا کر اور مٹا کر ایمانی قوت مہیا کرتا ہے. پھر انسان مظاہر فطرت کی پوجا نہیں کرتا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو تم نے سجدہ نہیں کرنا ہے. وسجدوا للہ الذی خلقہن، سجدہ اس کو کرنا ہے جس نے سورج کو بھی پیدا کیا ہے، چاند کو بھی پیدا کیا. پھر مسلمان گائے کی پوجا کرنے کی بجائے اس کے کباب بنا کے کھاتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. دوسری بات، دوسرا، ہماری تہذیب کی اساس رسالت محمدیہ ہے جس میں آفاقیت ہے. وما ارسلناک الا کافتا للناس، اے پیارے ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. اب سمجھیے، اس آفاقی رسالت کے ماننے والے، اس آفاقی رسالت کا پر ایمان لانے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس عقیدے کی بنیاد پر اعتراف کرتے ہیں کہ اب قیامت تک انسانوں کی معاشرتی، سماجی، تہذیبی اور ثقافتی شناخت کا واحد معتبر حوالہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی صحیح ہے جس کو محمد مرسل نے صحیح کہا، اور وہ غلط ہے جس کو سید کائنات نے غلط کہہ دیا ہے. انسانوں کی معاشرتی، سماجی، تہذیبی اور ثقافتی شناخت کا واحد معتبر حوالہ رسالت محمدیہ ہے اور آپ کی غیر مشروط اطاعت ہے. سمجھو میرے بزرگوں اور دوستو، اب منکر وہ ہے جس کو سید کائنات نے منکر کہا، اور معروف وہ ہے جس کو حضور نے معروف کہا ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہم اوز گربعون رسیدی تمام بول حافظ. اگر تو مصطفیٰ تک نہیں پہنچا تو پھر تیرے دامن میں مول حبی کے سوا کچھ نہیں ہے. اور اتباع رسول صرف نماز میں نہیں، صرف روزے میں نہیں، صرف حج میں نہیں، صرف زکوٰۃ کی ادائیگی اور خیرات کی ادائیگی میں نہیں، بلکہ عدالتی نظام کو بھی قرآن نے دین کہا ہے. لا تاخذکم بہما رافتم فی دین اللہ، یہ جو مجرموں پر تم سزا کا اجرا کرتے ہو، اس سزا کے جاری کرنے میں تمہارے دل میں دین اللہ، اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں کسی طرح کی رعایت نہیں آنی چاہیے. یہاں اس عدالتی نظام کو دین اللہ کہا جا رہا ہے. اسی طرح ہماری تیسری قدر عقیدہ آخرت. کوئی بھی تہذیب اور ثقافت اس وقت تک صحت مند اور مستحکم نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اکاؤنٹیبلٹی اور جواب دہی کا تصور اور احساس موجود نہ ہو. اسلامی تہذیب کا امتیاز یہ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر دنیاوی زندگی کے بعد آخرت میں اپنے تمام اعمال کے احتساب کا ہر وقت احساس موجود رہتا ہے. اگر نہیں رہتا میرے اندر تو میں گویا عقیدہ آخرت پر ایمان میں کمزور ہوں. قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا کیا ہوا کوئی عمل ہوگا، اتینا بہا، ہم اس کو بھی لے آئیں گے. وکفا بنا حاسبین، اور ہم سے زیادہ حساب رکھنے والا اور احتساب کرنے والا کوئی نہیں، ہم خود کافی. اسی طرح اس تہذیب کی ایک عنصر انسانی مساوات ہے. لا فضل لعربی علی عجبی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. کلکم بنو آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. تکریم انسانیت، انسان کا شرف اور انسان کی عزت اور وقار کا خیال رکھنا. ولقد کرمنا بنی آدم، اور اس تہذیب کی ایک بہت، اس تہذیب کا ایک بڑا بنیادی عنصر عدل اجتماعی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کے قیام کا حکم دیتا ہے. قرآن نے کہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے انبیاء اس لیے بھیجے ہیں لیقوم الناس بالقسط، تاکہ وہ زمین کو انصاف سے بھر دیں. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم کروں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی گئی، اور خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی آپ کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف پر قائم رہنا ہے چاہے دشمنی کیوں نہ ہو. وہ خیبر کی فتح کے موقع پر ایک بکریوں کا ریوڑ لے کر ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے. فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ، تم دین میں ہمارے بھائی ہو. اس نے اسلام قبول کیا اور کہنے لگا یہ بکریوں کا ریوڑ ہے یہود کا، 200-300 بکریاں ہیں، انہیں بھی آپ کے حوالے کرتا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں نہیں، یہ ان کے حوالے کر کے آؤ جن کی یہ بکریاں ہیں. تو اس نے کہا حضور وہ تو آپ کے دشمن ہیں. فرمایا یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے ہیں. لا يجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقوی. اسی طرح اخوت ہے، خونی رشتوں سے ماورا، معاشرتی تفاوت، یہ سوشل ڈسکرمنیشن، اس کا خاتمہ کرتے ہوئے ہر انسان سے مروت کا مظاہرہ کیا جائے. اسی طرح اصلاح عالم ہے، پوری انسانیت کی اصلاح کا ذمہ دار اللہ نے مسلمان کو قرار دیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جس کو نسل انسانی کی اصلاح کے لیے نکالا گیا ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، ان عقائد اور افکار پر قائم تہذیب و ثقافت ہی دائمی کامیابی، الٹیمیٹ سکسس اور بہترین ترقی کا ذریعہ ہے. اب تیسری گزارش آخر میں اختصار کے ساتھ عرض کروں، اسلامی ثقافت کو درپیش چیلنجز اور اسلامی اقدار کی مغلوبیت کے اسباب دو طرح کے ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی تہذیبی اقدار اور ثقافتی تاریخ اور ورثے سے سرے سے آگاہ ہی نہیں ہیں. ہمیں موجو دڑو، ہڑپا اور راجہ داہد سے وابستہ تاریخی ورثہ یا راگ اور ٹھمری اور طبلے کی ثقافت پڑھائی جا رہی ہے، یعنی ڈوم اور براسی انہیں ہیرو بنایا جا رہا ہے. یہ ہماری تہذیب نہیں ہے. ہماری تہذیب تو وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے منتقل ہوئی پوری کائنات کو. خارجی کیا ہے؟ ثقافتی یلغار کے ذریعے ہماری صدیوں پرانی اسلامی افکار اور روایات دم توڑتی جا رہی ہیں, اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کے لیے سب سے بڑا خطرہ میڈیا کے ذریعے اباحیت پسندی کی تشہیر ہے. بچی ماں سے کہہ رہی ہے کہ میرا چونکہ ڈانس کا مقابلہ ہے لہذا میری چٹیاں لمبی ہونی چاہیے. خبرنامے کے اندر ہر دو منٹ بعد عورت اور مرد کا ایسا ملاپ اور گلیمر کا ایسا اظہار جس میں عریانیت اور فحاشی کو خوب پھیلایا جائے, جبکہ قرآن نے کہا تھا قد انزلنا علیکم لباسا, ہم نے تمہارے لیے ایک لباس اتارا ہے, یواری سوآتکم, جو تمہارے اعضاء کو چھپائے گا, وریشا, اور لباس پہننے میں ہی تمہاری زینت ہے. لیکن آہستہ آہستہ بے لباس کیا جا رہا ہے پوری قوم کو. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو کوئی شک نہیں کہ پوری قوم کی بچیاں اور چھوٹے بڑے انڈر گارمنٹس کے اندر باہر نکل آئے ہیں, لباس اتر گیا انڈر گارمنٹ اس کے اندر باہر نکل آئے. اور دوسری بات جس کو میں ضرور عرض کروں آخر میں کہ دوسروں کو اچھا دکھائی دینے کی مسلسل محنت ہو رہی ہے, سارا سرمایہ اس پر خرچ ہو رہا ہے کہ میں دوسروں کو کیسے اچھا دکھائی دوں. چنانچہ بیوٹی پارلرز پہ پہلے سنا تھا دلہنیں جاتی ہیں, اب خیر سے دلہا بھی جاتے ہیں اور باراتی بھی جاتے ہیں, مائیں بھی جاتی ہیں, نانیاں دادیاں بھی جاتی ہیں. حجاب کے خلاف اس لیے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ حجاب کے آنے پر ان کی بالوں, چہرے, جسم اور پورے بازوؤں اور اعضاء کی نمائش پر لگنے والے تمام سامان کی صنعتیں بند ہو جائیں گی اگر حجاب رائج ہو جائے. میڈیا کے ذریعے دکھائے جانے والے جو کچھ آلات, جو کچھ ہو رہا ہے, یہ المیہ ہے ہمارا. میرے بزرگوں اور دوستوں, خدا را اس نازک صورتحال میں اپنے احساس ذمہ داری کو ہم بیدار کریں. اور اختصار کے ساتھ اگر ہم یہ کہوں کہ تہذیب اسلامی اور تہذیب مغرب میں فرق کیا ہے, تو میں نے شروع میں کہا کہ اسلامی تہذیب کا معبود برحق اللہ تعالی ہے, اور مغربی تہذیب کا معبود خواہش نفس ہے. ارائیک من اتخذ الہا ہوا با, اسلامی تہذیب وحی الہی پر مبنی تہذیب ہے اور مغربی تہذیب عقل پر مبنی تہذیب. اسلامی تہذیب مرنے کے بعد جزا و سزا پر یقین رکھتی ہے, تہذیب مغرب کہتی ہے سب کچھ یہی دنیا ہے بس اور کچھ نہیں. اسلامی تہذیب میں عبادات کا پورا نظام موجود ہے. تہذیب مغرب نے چرچ کو عملاً دیس نکالا دے دیا ہے. اسلامی تہذیب میں اخلاقی اصول ہمیشہ کے لیے ہیں, اور تہذیب مغرب میں اخلاقی اصول تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کل تک ڈانس عیب تھا, اب قابل فخر بن گیا ہے. یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں, یہ مغرب کی تہذیب کی علامت. بے حیائی کے کام ہمارے ہاں ناجائز ہیں, ان کے ہاں سب کچھ جائز ہے. حلال و حرام کے ہمارے ہاں واضح تصورات ہیں, ان کے ہاں مرد کی مرد سے شادی کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی. ہمارے ہاں زندگی کا مقصد اللہ تعالی کی رضا ہے, ان کے ہاں زندگی کا مقصد جسم کو آرام پہنچانا ہے. ہمارے ہاں جسم کے ساتھ ساتھ روح کی تسکین کا سامان بھی ہے, ان کے ہاں صرف جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہی اصل مقصد حیات ہے. خدا را اس حقیقت کو ہم سمجھیں اور اس کلچر کو اور اس تہذیب کو رواج دینے کی اپنی بساط پر کوشش کریں اور اولاد کی بھی تربیت کریں کہ جس کو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حوالے کیا. اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب